الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. نعمت الہی کے عنوان سے آج آٹھویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے, اور آج کی مجلس میں بھی سید و شہداء امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے جملوں سے مجلس کی ابتدا کروں گی. مولا جب دعائے عرفہ میں پروردگار عالم کی معرفت ہمیں کروا رہے تھے, خود جیسا کہ میں روز عالم مجلس کی ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, تو اب آپ دعائے عرفہ کے جو آخری صفحات ہیں آپ اس میں دیکھیے, تو مولا نے پھر جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے آیت کریمہ, مولا نے پھر اب اس ذکر کے ساتھ اور چند جملوں کو ملا کے اور خدا کی حمد و ثنا اس طرح کی کہا, حمد مخصوص ہے اس کے لیے کہ جو پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی. امام حسین نے دعائے عرفہ میں اس آیت کو پڑھا اور اس کے ساتھ مولا نے مزید 7-8 جملوں کو پڑھا ہے خدا کی حمد و ثنا میں. کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من السائلین. یعنی جس طرح خدا نے بیان کیا ہے سورہ انبیاء میں آیت کریمہ کو, آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو بے عیب ہے اور میں ہی اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں میں ہوں. یعنی آیت کریمہ کا جو انداز ہے اسی طرح مولا نے مزید جملے پڑھے ہیں دعا میں, اس کے معنی کیا ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں آیت کریمہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین, تو عبادت کے لائق ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو بے عیب ہے اور میں استغفار کرنے والوں میں ہوں. پھر اگلے جملے میں من کنت من الموحدین, میں تیری توحید کا اقرار کرنے والوں میں ہوں. من کنت سائلین, میں تجھ سے سوال کرنے والوں میں ہوں. مگر یہ اسی آیت کریمہ کے ردھم میں سارے جملے ہیں. آیت کریمہ کا تذکرہ میں نے پہلی محرم کو بھی آپ کے سامنے کیا تھا, یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے ماہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے اس مومن پر جو کسی غم میں مبتلا ہے وہ کیوں یہ آیت کریمہ نہیں پڑھتا. اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں جو آیت ہی قرآن کی ہے سورہ انبیاء کی, اس کی اگلی ہی آیت میں پروردگار عالم نے کہا فاستجبنا له من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. خدا کہتا ہے جس نے یہ آیت کریمہ پڑھی فاستجبنا له, ہم نے قبول کر لیا اس کی دعا کو. اور پھر خدا نے کیا, کذالک ننجی المؤمنین, ہم مومنین سے ایسے ہی غموں کو دور کر دیتے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آیت کریمہ سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں یہ ذکر کر رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ذکر پڑھ کے محمد والے محمد کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کر رہے تھے تو خدا نے دعا کو سن لیا تھا اور مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو پہلی محرم کی مجلس سے میں نے کہا تھا کہ علماء عرفا شیعہ قوم کے جو مجتہدین جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس ذکر میں اتنی روحانیت ہے, یہ ذکر اتنی جلدی غموں کو دور کرتا ہے کہ اگر کوئی رات کی تاریکی میں آنکھ کھل گئی آپ اٹھے بستر سے یا نماز شب کے لیے اٹھے دو رکعت نماز حاجت پڑھی ہے سجدے میں سر رکھیے اور 400 دفعہ اگر کوئی چار تسبیح اگر کوئی یہ آیت کریمہ پڑھ لے تو ناممکن ہے کہ وہ حاجت پوری نہ ہو, معجزہ ہوتا ہے. میں نے پہلی محرم کو پڑھا تھا. ایک دن پہلے خراسان کی انتظامیہ نے مجھے ایک لفافہ دیا, کوئی خاتون یہ آپ کے لیے دے گئی ہے اور کہا ہے کہ ذاکرہ اس کو پڑھ لے اگر چاہے تو ممبر سے بیان کر دے. میں گھر گئی, میں نے گھر جا کے وہ کاغذ نکال کے پڑھا. اس کاغذ میں لکھا تھا کہ آپ نے پہلی محرم کو آیت کریمہ کی فضیلت بیان کی اور 400 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے بتایا, تو میری ماں کو بریسٹ کینسر تھا اور میں بہت پریشان تھی, میری ماں کی زندگی بہت دکھ میں گزری. آپ میں سے کوئی مومنہ ہے, مجھے نہیں معلوم کون ہے, میں نے شکل نہیں دیکھی ہے, مگر یہ ان کا پیغام مجھے میں آج تک آپ تک پہنچا. کہا میں نے جیسے ہی پہلی محرم کو آپ کی زبان سے سنا کہ آیت کریمہ میں یہ معجزہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلی محرم بھی شب جمعہ تھی, آج بھی شب جمعہ ہے. کہا میں نے جا کے اسی رات یہ عمل کیا, سجدے میں 400 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا اور اب جو میری ماں کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہوئے تو رپورٹ نارمل ہے, وہ کینسر ختم ہو گیا. سلوات پڑھی بابا. تو معصوم امام اسی لیے کہہ رہے ہیں, چھٹے امام کا جملہ کیا ہے, مجھے حیرت ہے کہ کوئی اگر غم میں ہے تو وہ یہ آئے کریمہ کیوں نہیں پڑھتا. یہ مولانا نے حیرت کا لفظ کیوں کہا, میں بچوں کو سمجھا دوں. اگر میرے سامنے ایک گلاس پانی رکھا ہو اور میں کہوں پیاس لگی ہے پیاس لگی تو کہیں عجیب حیرت کی بات ہے, سامنے پانی رکھا ہے کیوں نہیں پی رہی ہیں. تو مولانا کہہ رہے ہیں مجھے حیرت ہے اس مومن پر جو کسی غم میں مبتلا ہے وہ یہ آئے کریمہ کیوں نہیں پڑھتا, کہ جس کے بعد اللہ نے ضمانت دے دی فاستجب لہ, ہم نے قبول کر لیا. اور ہم مومنین سے ایسے غموں کو دور کرتے ہیں تو کیوں نہ اپنے غموں کے. آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی فضیلت یہ ہے, پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. آج کی شب پروردگار عالم ہر شب جمعہ پروردگار میں شاعر فرماتا ہے, امام معصوم کہتے ہیں اللہ اپنے عرش کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی حاجت ہے, کسی انسان کے در پہ گیا, بیل بجانے سے پہلے سوچتا ہے پتہ نہیں سو نہ رہا ہوں, پتہ نہیں باہر آ کے ہمیں بڑبڑائیں نہ, برا بھلا نہ کہیں, ضرورت ہے بیل بجاؤں نہ بجاؤں. اور ایک کائنات کا عطا کرنے والا ہے اس میں اپنے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہے. پانچویں امام کہتے ہیں شب جمعہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ملک ندا کرتا ہے, کوئی ہے جو خدا سے آج شفا طلب کرے اسے شفا مل جائے, کوئی ہے جو خدا سے آج اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے خدا اس کو بخش دے, کوئی ہے جو خدا کے در پہ آ کے آج رزق مانگے اس کی روزی کا سبب بن جائے. یعنی آج شب جمعہ یعنی ہر شب جمعہ خدا خود عرش کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کو تیار ہوں. اور اگر بندہ سوتا رہ جائے, دینے والا تو دینا چاہ رہا ہے لینے والا لینے کا سلیقہ نہیں جانتا, تو کم از کم آج کی شب جمعہ سے ضرور کوشش کیجئے. پریکٹس میں نہیں ہے سارے ہم لوگ 400 دفعہ پڑھنا, اگر کسی کو توفیق مل جائے تو فبحا کہ معجزے ہو جاتے ہیں. آپ نے خود سن لیا کہ ابھی اسی ماہر ایام اشرہ اول کی بات ہے, تو اگر نہیں تو کم از کم 101 تسبیح پڑھ کے, نہیں تو 10 دفعہ کم از کم آج پریکٹس کیجئے, آج شروع کیجئے کہ سجدے میں سر رکھ کے اور اس کے بعد آیت کریمہ کو پڑھنا. کیوں آیت کریمہ کی فضیلت کیوں ہے, مختصر سے تذکرہ کر دوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے, جلوس بھی آ جانا ہے تو مجھے مجلس کو مقررہ ٹائم سے پہلے ختم کرنا ہے, تو بہت تیزی سے گزروں گی. کیوں آیت کریمہ میں یہ اجر ہے, کیوں اس میں اتنی تاثیر ہے؟ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ دیکھیے تو کیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تین چیزیں جمع ہے اس میں, لا الہ الا انت معبود تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں, انت سبحانک تو بے عیب ہے. کیا کہا, انی کنت من الظالمین, میں نے ہی اپنے نفس سے ظلم کیا ہے. یہ جتنے ہم پاری پریشانیاں ہیں نا, یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتی ہیں, ابھی مجلس کے درمیان تذکرہ آئے گا, یہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشانی مبتلا ہوتے ہیں. تو کہا میں ہی ظالمین میں سے ہوں, تین باتوں کا اقرار ہو گیا, پہلے تو خدا سے رشتہ جوڑو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, پھر اقرار کرو کہ تو بے عیب ہے, تجھے تیری ذات میں تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر اپنے جرم کا اقرار کرو, اپنے گناہ کا اقرار کرو کہ ہاں ہم نے ہی کوتا ہی ہے, ہم ہی اپنے نفس سے ظلم کرتے ہیں. جب انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے, فقط تسبیح لے کے رٹیے گا نہیں, ہم ذکر فقط رٹ رہے ہوتے ہیں, ہم محسوس کر کے نہیں پڑھتے. میں نے آپ کے سامنے ابھی گزشتہ مجالس میں تذکرہ کیا, اللہ نے کیا کہا تھا موسیٰ سے, مجھے آنکھوں کے آنسو دے دو, دل کی رجوع دے دو, پھر جو مانگو گے میں قبول کروں گا. تو ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا, معبود تو ہی ہے کائنات کا, خزانے کا, ہر چیز کا مالک, اور ہم کہاں ہیں, تجھے ناراض کرتے ہیں گناہ کر کر کے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو انسان عبد بن جاتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو عبد ہی بنانا چاہتا ہے. ہم کبھی فکر نہیں کرتے, ہم ایسے بن جائیں جیسے محمد والے محمد چاہتے ہیں. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا ہمیں سکھا رہے ہیں. ہمیں دیکھو, مولا کون ہے؟ جبریل کے استاد. مولا کون ہے؟ کائنات کے مولا ہیں. مولا کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. اور مولا دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بارالہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے, مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہم کبھی یہ دعا نہیں مانگتے, اپنے مولا کے جملوں کو نہیں دہراتے. اور مولا جب یہ جملے کہتے ہیں نا, تو مولا کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ مولا اللہ کے حقیقی عبد ہیں. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ مخلوق میرا حقیقی عبد بن جائے. عبد عربی زبان کا لفظ ہے. عبد کے معنی عربی زبان میں ایسی زمین کو کہتے ہیں جس پر بہت سے لوگ چل کے گئے ہوں, ایسی زمین جس پر بہت قدموں کے نشان ہو, ایسی زمین جسے بہت قدموں سے کچلا گیا ہو. عبد بندے کو کیوں کہتے ہیں؟ جس نے اپنی خواہشوں کو مار دیا ہو اللہ کی اطاعت میں, کچل دیا ہو اللہ کی اطاعت میں اپنی دل کی خواہشوں کو. مجھے وہ کرنا ہے جو میرا رب چاہے, مجھے وہ کرنا ہے جسے میرے خدا ناراض نہ ہو, محمد والے محمد ناراض نہ ہو. تو اللہ ہمیں عبد بنانا چاہتا ہے. اور خدا کا قانون یہ ہے, جو جتنا خدا کے آگے جھکتا ہے خدا اسے اتنا ہی بلند کر دیتا ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ جو سلیقہ عبدگی سکھائی ہے وہ محمد والے محمد نے سکھائی ہے. اور خدا نے انہیں کتنا بلند کر دیا. آج بھی آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت کا ثبوت پیش کروں. قرآن پاک میں 15 سپارے کی پہلی آیت, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, اور وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبده الی المسجد الاقصی من المسجد الحرام. کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبده من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام. تمام تعریف اس کے لیے جو اپنے عبد کو, آیت کا ترجمہ دیکھ رہی ہیں آپ, سبحان الذی اسرا بعبده, عبد جو اللہ اپنے عبد کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف, یعنی معراج کا تذکرہ ہے. معراج پہ کون گیا؟ اللہ کے رسول. 1,24,000 انبیاء میں فقط ہمارے نبی کو یہ شرف ملا کہ انہیں اللہ نے معراج پر بلایا, اتنا قریب بلایا. مگر اللہ جب قرآن میں بیان کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے رسول کو لے گیا, میں اپنے پیغمبر کو لے گیا, میں اپنے نبی کو لے گیا. نہیں, لے تو گیا, وہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, سب کچھ ہے. مگر قرآن میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا اپنے عبد کو, اپنے عبد کو, یعنی مولا کائنات رسول خدا نے جو ادر سے بندگی سکھائی ہے نا, تو خدا فخر کر کے کہہ رہا ہے رسول نہیں لے رہا, میں اپنے عبد کو لے گیا. اچھا, لے گیا خدا, کیسے لے گیا؟ روایات میں یہ بات موجود ہے. صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلند. کیسے لے گیا پروردگار عالم؟ اس طرح سے لے گیا کہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا. جبرائیل امین براق لے کر آئے, اور جب براق لے کر آئے تو ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا بھی تھا. رسول مصلی عبادت پہ تھے, رسول کے سامنے جبرائیل نے چابیوں کا گچھا رکھا اور رکھ کے کہا, اللہ کے حبیب, پروردگار عالم نے یہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھجوائی ہیں, یا تو یہ زمین و آسمان کے خزانے قبول کر لیجیے, یا اللہ کہہ رہا ہے میرا عبد بن جائیے. رسول اللہ نے کہا, جبرائیل یہ ہٹا لو سامنے سے, مجھے زمین و آسمان کے خزانے نہیں چاہیے, مجھے اللہ کا عبد بننا قبول ہے. جیسے خود رسول اسلام نے جملہ کہا, پروردگار عالم کی جملہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے فیصلہ کر لیا, اب قیامت تک جہاں جہاں میری وحدانیت کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں رسول تیری عبدیت کا تذکرہ ہوگا. اس لیے چاہے کلمہ ہو چاہے تشہد ہو, ہم کیا پڑھتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد آپ کے عبد ہے اور رسول. پہلے رسول نہیں کہا, پہلے عبد کہا. کیوں؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے عبد کی بلندی اور معراج یہ ہے کہ جو جتنا خود کو میرے آگے جھکا دیتا ہے میں اس کو اتنا ہی بلند کر دیتا ہوں. اور یہی دنیا کا قانون ہے, جو جتنا اپنے اندر انکساری پیدا کر لے نا خدا کے آگے جھک جائے, بندوں کے مخلوق خدا کا خیال کرے, اکڑ نہ ہو, تو جتنا خدا کے سامنے جھکے گا خدا اس کو خود بخود بلند کرتا چلا جائے گا. اب یہ محمد والے رسول نے کہہ دیا مجھے عبد بننا قبول ہے, کہا اچھا ٹھیک ہے. براق موجود تھا, جبریل لے کے چلے. بس مختصر چند جملے میں بیان کروں, معراج کے سفر پہ پہنچے, پہلے آسمان پہ پہنچے, عرش کا دروازہ کھلا, 70,000 ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. رسول کو سلام کیا, رسول نے سلام کا جواب دیا, استقبال ہو گیا, پہلے عرش کی سیر ہو رہی ہے, پہلے عرش کے ملائکہ نے کہا اللہ کے حبیب کیف اخوک, آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ رسول اسلام کہتے تم میرے بھائی علی کو کیسے جانتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اللہ نے ہم سے میثاق لیا ہے, عہد لیا ہے آپ کی رسالت کا, علی کی ولایت کا. اگر کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے تو میں نے کل آیہ میثاق پڑھی تھی, اللہ نے تمام انسانوں سے جب عالم ذرات میں تھے میثاق لیا تھا, نہ صرف زمین والی مخلوق سے میثاق لیا, اللہ نے ملائکہ سے بھی میثاق لیا تھا. تو پہلے عرش کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کے حبیب اللہ نے ہم سے میثاق لیا ہے, ہم سے عہد لیا ہے, ہم نے اقرار کیا ہے آپ کی رسالت کا, علی کی ولایت کا. اس لیے جاننا چاہتے ہیں آپ کے بھائی کا کیا حال ہے. کہا میرا بھائی زمین پر ہے, میں تو عرش پہ ہوں. تو کہا جب زمین پہ جائیے گا تو اپنے بھائی کو ہمارا سلام پہنچائیے گا. اب رسول دوسرے عرش پہ آئے, بالکل ویسے ہی استقبال ہوا, 70,000 ملائکہ کھڑے ہیں, سیر کر رہے ہیں, اور رسول سے پھر وہی سوال, کیف اخوک, اللہ کے حبیب آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ اور ان فرشتوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ نے ہم سے میثاق لیا ہے, اور جب آپ زمین پہ جائیے گا تو علی کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچائیے گا. تیسرے عرش پر بھی یہی ہوا. جب چوتھے عرش پہ پہنچے رسول اور ملائکہ نے دیکھا کہ جگہ ہجوم ہے ملائکہ کا, تو رسول اسلام نے کہا جبرائیل یہ ملائکہ کا ہجوم کیوں ہے؟ جبرائیل مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے بڑھیے, ذرا دیکھیے کیا منظر ہے. رسول اسلام آگے بڑھے, دیکھا کہ ایک منبر ہے اور اس پر علی بیٹھے ہوئے ہیں. تو رسول جناب رسالت مآب کہتے ہیں جبرائیل کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے عرش پہ؟ تو جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جبرائیل نہیں ہے, یہ علی نہیں ہے. کہا دیکھو علی ہے, کہا یہ علی نہیں ہے. رسول کہتے ہیں دیکھو جبرائیل شکل علی کی, کہا یہ علی نہیں ہے, کہا یہ کون ہے؟ کہا پروردگار عالم نے جب یہ حکم دیا اور آپ نے زمین پر لوگوں کو بتایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں کہا بارہا زمین پر علی ہے, زمین والے تو یہ عبادت کر رہے ہیں, علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں عبادت کا ثواب پاتے ہیں, ہم عرش والے یہ عبادت کیسے کریں؟ تو پروردگار عالم نے ایک ملک کو بشکل علی خلق کر دیا ہے, اور یہ ملک اس چوتھے عرش پر منبر پر بیٹھا ہے. ہر شب جمعہ تمام ملائکہ جمع ہوتے ہیں, اس کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں, علی کے چہرے کی زیارت کا ثواب پاتے ہیں, اور یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں ملائکہ, اور اس تسبیح و تقدیس ملائکہ کا ثواب علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں ہدیہ کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیے بابا زیدہ. تو آپ نے دیکھا کہ جو جتنا خدا کے آگے خود کو جھکاتا گیا خدا مرتبے بلند کرتا گیا. محمد و آل محمد کا مرتبہ اسی لیے اتنا بلند ہے, یہ نعمتیں الہی ہیں, اللہ کی عظیم نعمتیں. ہم سب کو سکھایا خدا کے آگے کیسے جھکتے ہیں، خدا کی اطاعت کیسے کرتے ہیں. اسی لیے محمد والے محمد کا تذکرہ زمین پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے. آج 18 محرم ہے. اگر یہ جو میں نے تمہید باندھی تھی نا آپ کو عبد سمجھانے کے لیے، اگر آپ کو عبد سمجھ میں آ گیا تو اب اگلا جملہ سنیے. آج 8 محرم ہے اور آج کا دن باب الحوائج عباس علمدار سے منسوب ہے. مولا عباس کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا تو مولا عباس کی زیارت میں کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح. یہ عبد الصالح لقب ہے ابو الفضل العباس کا. عباس نے اس طرح اطاعت امام کی، اس طرح خود کو جھکا دیا اپنے مولا کے آگے، اپنی آقا کے آگے. عباس جسے خدا سے مانگا تھا علی نے کربلا کے لیے، عباس کے دل میں ایک ہی تمنا تھی، کربلا میں میں تلوار کی جوہر دکھا سکوں. اور عباس کو نہ موقع نہیں ملا، مگر شکوہ نہیں کیا. اور کتنے جری تھے عباس، کتنے شجاع تھے عباس، کہ شب عاشور ایک مرتبہ، میں نے یہ روایت دو مختلف کتابوں میں دیکھی اور دونوں مختلف کتابوں میں الگ نام ہے، لیکن جس شہید نے بھی کہی، ایک کتاب میں یہ نام تھا کہ زہر قین نے کہا عباس سے، اور ایک کتاب میں یہ نام تھا کہ بریر نے کہا یہ عباس. یہ دونوں کربلا کے 72 شہیدوں میں ہیں، زہر قین بھی اور بریر حمدانی بھی. شب عاشور ان میں سے کسی ایک نے، بریر نے کہا تو عباس علمدار سے کہا، عباس پہرا دے رہے ہیں شب عاشور خیموں کا. عباس نے کہا، عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تم کو حسب و نسب دیکھ کے تمہاری ماں کا انتخاب کیا تھا، تمہیں پتا ہے کیوں؟ تمہاری ماں کا قبیلہ بہت بہادر تھا، اس لیے خدا مولا علی چاہتے تھے ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی خدمت کرے. جب یہ جملے کہے نا عزادار، میں وہ منظر سوچتی ہوں تو آنکھوں سے پھر آنسو نہیں رکتے. جیسے یہ جملے کہے نا عباس سے، مولا عباس نے انگڑائی لی، گھوڑے پہ تھے، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئیں، اتنے جری تھے. کہا، چچا بریر آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں، مجھے پتا ہے میرے بابا نے اللہ سے مجھے کیوں مانگا ہے، آپ فقط مولا حسین سے مجھے اجازت دلوا دیجئے. شب عاشور کہہ رہے ہیں عباس، آپ مجھے فقط مولا حسین سے لڑنے کی اجازت دلوا دیجئے، صبح ہونے سے پہلے اگر عمر سعد اور ابن زیاد کے محل تک میں حسین کا پرچم نہ لہرا دوں تو میں عباس نہیں. اتنے جری ہیں عباس. اتنے جری ہیں عباس کہ مجھے اجازت دلوا دیجئے، صبح ہونے سے پہلے دارالامارا پر حسین کا پرچم ہوگا. ایسے عباس کو ایک ہی حسرت تھی عباس کی، مجھے لڑنا ہے، اجازت نہیں ملی. مگر عباس نے ایک مرتبہ بھی نا امام حسین سے شکوا نہیں کیا. امام وقت ہیں، وہ جانتے ہیں اپنی خواہش کو دبا لیا. آپ کسے کہتے ہیں جو خواہشیں دبا لیتا تھے امام میں، اور ایسے عبد بنے کہ چھٹے امام زیارت میں کہہ رہے ہیں. یہ زیارت وارثہ کس نے سکھائی ہے؟ چھٹے امام نے. زیارت جامعہ کس نے سکھائی ہے؟ امام علی نقی نے. تو آئندہ جب زیارت میں عباس علمدار کو پکارتے ہیں تو چھٹے امام یہ جملے کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ایہا العبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام. اپنی خواہش کو دبا لیا، مگر جب جھکا دیا نا خود کو امام کے آگے، اللہ نے کیا شرف دیا؟ باب الحوائج بنایا. اور باب الحوائج عباس کے نام کی تاثیر یہ ہے، کتاب معالیہ سبتین میں لکھا ہے، علامہ مازن درانی بیان کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی بہت شدید حاجت درپیش ہو تو وہ 133 مرتبہ 133 ٹائمز 133 مرتبہ سلوات پڑھے، پھر 133 مرتبہ پڑھے یا عباس، فقط مولا کا نام 133 مرتبہ، یا عباس یا عباس یا عباس کر کے 133 مرتبہ یا عباس پڑھ کے پھر 133 مرتبہ سلوات پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجت باب الحوائج کے صدقے میں مانگے، پروردگار عالم اس کی حاجت کو قبول کرے گا. کیوں؟ عباس نے اپنی ہر حاجت کو دبا لیا تھا. خدا نے کہا، عباس اب تم حاجتوں کا در ہو، باب الحوائج ہو. تو خدا نے بتایا جو جتنا عبد بن جاتا ہے اس کے مرتبے کو ہم اتنا بلند کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ محمد والے محمد کا در ہی ہے جن سے ہم قرآن سیکھتے ہیں. اور میری اور آپ کی گفتگو سورہ رحمان کے ذیل میں ہو رہی ہے. آج دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. آج میں فقط سورہ رحمان کی دو آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گی. کل کی مجلس تک میں 59 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر چکی. آج آیت نمبر 60 اور 61. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج فقط ان دو آیتوں تک محدود رہوں گی کیونکہ آج بہت وقت کم ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا نیکی کا بدلہ بھی نیکی کے سوا کچھ ہوتا ہے؟ احسان کو ہم جب اردو میں بولتے ہیں تو نیکی کہتے ہیں اور احسان کو ہم اردو میں احسان بھی کہتے ہیں. اچھا ہم تو جو کہتے ہیں نیکی, دراصل احسان ہے کیا؟ یہ پوچھنے والے نے, کتاب میزان الحکمہ کی دوسری جلد سے پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے, ایک پوچھنے والا آیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک پوچھنے والے نے آ کے پوچھا مولا احسان کیا ہے؟ سورہ رحمان میں نا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے کیا اس کے؟ اور اللہ نے اس پہ سوال کیا. حل کہتے ہیں کیا, یہ ایک سوالیہ جملہ ہے. جو آیت ہے نا سورہ رحمان کی, یہ ایک سوالیہ جملہ ہے. کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ اور ہے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ اور ہے؟ اللہ آپ بندوں سے سوال کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے, پہچانو گے نہیں, منکرات میں سے ہو جاؤ گے. تو کہا چھٹے امام سے کیا معنی احسان کے؟ چھٹے امام کہتے ہیں جب کسی نیکی کو بہت اچھی طریقے سے انجام دیا جائے تو اس کا ثواب خدا 700 نیکیوں تک بڑھا دیتا ہے. دیکھیے کوئی بھی آپ نے نیکی کی, کسی کو سلام بھی کیا, نیکی ہے نا, تو خدا نے سورہ انعام میں کہا ہر نیکی کے بدلے 10 ثواب ہے. لیکن چھٹے امام کہہ رہے کوئی ایسی نیکی جس کو تم بہت اچھی طرح انجام دو تو اللہ اس کے ثواب کو 700 تک بڑھ پہنچا دیتا ہے, اس کا اجر کم ورس بہت اچھی طرح. کیسے کہا؟ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو, نماز نیکی ہے نا, نماز پڑھو تو بھائی توجہ پوری نماز میں اللہ کی طرف ہو, رکوع کی طرف, صحیح سے رکوع انجام, صحیح سے سجدہ انجام, پورے نماز کے ارکان کا خیال کرو, اچھی طریقے سے خضوع و خشوع سے پڑھ رہے ہو, تو اب یہ نیکی احسان بن گئی اور اب اس کا اجر 700 گنا. روزہ رکھ رہے ہو اب اس کو اچھی طرح سے انجام دینا کیا مطلب ہے؟ فقط زبان سے پانی اور کھانا ہی نہیں روکا, پورے جسم سے حرام چیزوں کو روک دیا, ہر چیز کو, اپنے جسم کے اعضا کو حرام کے استعمال سے روک دیا. یہ صحیح طریقے سے روزہ رکھا, ثواب بڑھ کے 700 تک چلا گیا. تو ہر وہ نیکی جو بہترین طریقے سے انجام پائے وہ احسان کہلاتی ہے. اور خدا سورہ رحمان میں قانون بتا رہا ہے, ہم تمام انسانوں سے سوال کر رہا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہوتا ہے؟ اچھا یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان نیکی کرے گا تو اللہ اجر دے گا, مومن نیکی کرے گا تو اللہ اجر دے گا, کوئی اور نیکی کرے گا تو خدا اس کا ثواب نہیں دے گا. نہیں, جو نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. کیسے پائے گا؟ کتاب انسان ساز واقعات میں روایت ہے, ایک شخص کے اوپر 20,000 درہم کا قرضہ تھا. 20,000 درہم ایک بڑی رقم ہے. قرضہ لیا تھا, غریب ہے, وقت پہ ادا نہیں کر پا رہا, کافی عرصہ گزر گیا, جس نے قرض دیا تھا وہ تھوڑی ڈھیل دے رہا ہے, ٹھیک ہے آپ دے دے گا آپ دے دے گا. جب کافی عرصہ گزر گیا وہ قرض ادا نہیں کر پائے تو ایک مرتبہ جس نے یہ رقم دی تھی اس نے ذرا سختی سے بات کی, کب ادا کرو گے میرا قرضہ, اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور مجھے چاہیے اپنی امانت, 20,000 درہم ہے. اب یہ پریشان ہے, پیسے ہاتھ میں نہیں ہے, گھر میں اتنی غربت ہے اور یہ 20,000 درہم میں لوٹاؤں گا کیسے؟ وہ اس شخص کے گھر سے نکلا, گلی سے گزر رہا تھا, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. جس نے قرض لیا ہوا تھا نا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. اس کا پڑوسی جو ہے وہ ایک یہودی آدمی تھا. وہ پڑوسی بھی اس راستے سے گزرا, دیکھا کہ میرا پڑوسی روتا ہوا جا رہا ہے, قریب آیا, کہا بھائی کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں. کہا کیا ہوا مجھے بتاؤ, میں تمہارا پڑوسی ہوں, ٹھیک ہے تمہارا ہم مذہب نہیں ہوں, تم مسلمان ہو میں یہودی ہوں, مگر پڑوسی ہونے کے سے ایک رشتہ تو ہے نا ہمارا تمہارا, مجھے بتاؤ کیا بات ہے. جب پڑوسی نے بہت اصرار کیا, دل تو ویسے ہی بھرا ہوا تھا, کہا میرا 20,000 درہم کا قرضہ ہے, میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں, کافی عرصہ ہو گیا اور آج بڑی سختی سے مجھ سے مطالبہ کیا ہے جس نے میں نے لیا تھا, اس لیے پریشان ہوں کہاں سے دوں گا. یہ یہودی اس کا جو پڑوسی تھا یہ گھر گیا, گھر سے 20,000 درہم کی رقم لے کر آیا اور لا کے اس کے ہاتھ پہ رکھی, جاؤ جا کے اپنا قرضہ ادا کرو. کہا نہیں مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہا کیا ہوا تم پریشان ہو, میرے پڑوسی ہو, جاؤ ادا کر دو مجھے بعد میں دے دینا. یہ 20,000 درہم لے کے جب پہنچا اس شخص کے پاس تو اس نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے پیسے نہیں ہیں, اب یہ کہاں سے آ گئے؟ اب اس نے بتایا کہ میرا یہودی پڑوسی ہے, اس نے مجھ پہ ترس کھایا, اس نے مجھے کہا ہے کہ جا کے اپنا قرض ادا کرو. جیسے یہ جملہ کہا نا تو جس نے قرض دیا تھا وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور چند لمحے غور کرنے لگا, میں مسلمان ہوں مگر میں نے اس پہ رحم نہیں کیا, وہ یہودی ہے مگر اس نے اس پہ رحم کھا کے اس کو 20,000 درہم دے دیے. ایک بار کی وہ اپنے گھر کے کمرے میں گیا, کمرے سے باہر آیا, رسید لکھ کے دی کہ تم نے قرضہ ادا کر دیا. رسید دے کے کہا یہ رسید بھی لے جاؤ, یہ پیسے بھی لے جاؤ. کہا کیوں, اب تو مجھے میں ادا کروں, کہا نہیں مجھے ان چاہیے. وہ یہودی ہو کے رحم کر سکتا ہے تو میں تو مسلمان ہوں, خاتم النبیین کا ماننے والا ہوں. جاؤ میں نے تمہیں قرضہ بخش دیا, رسید بھی دے رہا ہوں اور یہ پیسے بھی جا کے اس یہودی کو لوٹا دو. یہ آیا اس نے جا کے شکریہ کر کے یہودی کو پیسے لوٹا دیے. جس نے قرض معاف کیا تھا وہ سویا, اس نے رات کو خواب میں دیکھا میدان قیامت کا منظر ہے. لوگ جو گنہگار ہیں ان کو برف پکڑ پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. دیکھا اس کا ہاتھ پکڑ کے ملک اس کو جب جنت کی طرف لے جانے لگے تو یہ سوال کرتا ہے میرا تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ابھی, مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں بے حساب و کتاب, بغیر حساب و کتاب اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جنت پہ پہنچا دو. کہا میں ایسا کیا کیا؟ کہا پروردگار عالم کہہ رہے تم نے میرے اس بندہ مومن کے قرض کو بخش دیا, میں نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا اور بغیر حساب و کتاب بہشت میں داخلے کا حکم دے دیا. صلوات پڑھی بات. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, ہر احسان کا بدلہ احسان ہے, نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اور ایک بات بہت کلیئر میں آپ کے سامنے چند جملوں میں بیان کر دوں, کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے اور ہم اس کا بدلہ اچھا نہ دیں, اس کی نیکیوں کی جزا نہ دیں, اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھیں, یاد رکھیے پروردگار ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. احسان فراموش پہ بہشت حرام ہے, حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ ایک مرتبہ جناب موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے, ایک شخص عبادت کر رہا ہے, اتنا عبادت گزار کے وضو کرتے کرتے چہرے کی کھال گل گئی ہے, نمازیں پڑھتے پڑھتے جسم کے جو اعضا تھے وہ گر چکے ہیں, بیٹھا ہوا ہے جسم بالکل کمزور ہو چکا ہے, مسلسل عبادت کر رہا ہے. موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پہ مناجات کرنے, قریب سے گزرے, کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پہ جا رہا ہوں. کہا اللہ کے بارگاہ میں جائیے گا تو پوچھ لیجیے گا جنت میں میرا کون سا مقام ہے. اب وہ اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے تو دل میں خیال ہو گیا کہ میرے مجھے جنت ملے گی, حالانکہ مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے. پتہ نہیں کون سا گناہ رکاوٹ بن جائے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا, خوف خدا بھی ہونا چاہیے, رحمت الہی کی امید بھی ہونی چاہیے. یہ بھی ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں انشاءاللہ محمد والے محمد کے صدقے میں بہشت پہنچا دے گا, اور یہ بھی ہونا چاہیے نہ جانے میرا کون سا گناہ ہے جو روز قیامت میں پھنس جاؤں اور راستے میں اٹک جاؤں. دونوں چیزیں برابر دل میں ہونی چاہیے. ابھی کہتا ہے موسیٰ سے, موسیٰ جا کے پوچھئے گا اللہ سے میرا بہشت میں کیا مقام ہے. جناب موسیٰ پہنچے کوہ طور پہ, مناجات کی, اس شخص کا پیغام پہنچایا, بارگاہ تیرا ایک بندہ جو کثیر مدت سے تیری عبادت کر رہا ہے, جسم گر چکا ہے اس کا. اور جب وہ اتنا کمزور تھا تو موسیٰ نے اس سے ایک سوال کیا تھا. موسیٰ نے کہا تھا تم اتنے کمزور ہو چکے ہو, تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تم تو بمشکل کھڑے ہوتے ہو, بمشکل بیٹھتے ہو, اتنے کمزور ہو گئے ہو. تو وہ کہتا ہے عبادت گزار کہ اللہ نے ایک پرندے کو مقرر کر دیا ہے, وہ روز اپنے پنجوں میں ایک انار لے کے آتا ہے, اپنی چونچ سے وہ انار توڑتا ہے اور اس کے دانے نکال کے ایک ایک دانہ میرے منہ میں ڈالتا ہے, تو یہ میری غذا کا انتظام ہے اور میں اس سے سیر ہو جاتا ہوں, میرے دن کے لیے کافی ہے. اچھا اب موسیٰ نے مناجات کر کے کہا بلہ تے ایک بندے نے پوچھا ہے میرا بہشت میں مقام کیا ہے. پروردگار کہتا ہے موسیٰ اس سے جا کے کہہ دینا جنت تو بہت دور کی بات ہے, وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. موسیٰ بھی حیران, بلہ اتنی عبادتیں کر رہا ہے کہ جسم گھل گیا ہے, جسم گھل گیا ہے اور ابھی بھی وہ لائق بہشت نہیں ہوا, کیوں؟ تو پروردگار کہتا ہے موسیٰ اس لیے کہ وہ احسان فراموش ہے اور احسان فراموش پہ بہشت حرام ہے. کہ مالک وہ کیا احسان فراموشی کرے گا بیٹھا ہوا ہے؟ کہا سنو موسیٰ, وہ پرندہ جو اس کے لیے انار لے کے آتا ہے اپنے پنجوں میں دبا کے, پھر آ کے اپنی چونچ سے توڑتا ہے انار کو, ایک ایک دانہ چن چن کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے, یہ اتنا احسان فراموش ہے اس نے کبھی چند دانے اس پرندے کے لیے نہیں چھوڑے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, جو لا کے روزانہ کھلا رہا ہے کبھی تو کچھ دانے اس پرندے کے لیے چھوڑ دیتا, جو اتنی محنت کر رہا ہے اس کے لیے, یہ اتنا احسان فراموش ہے, کیونکہ یہ احسان فراموش ہے یہ میری بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہر جزاء الاحسان زندگی میں ہمیشہ کوشش کیجئے, کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے بدلہ نیکی سے دیں, اگر نہیں کر سکتے نیکی سے کم از کم اس سے اپنا اخلاق تو بہتر کر لیں. اچھا جب بھی ہم مجلسوں میں سنتے ہیں, آج آپ نے سورہ رحمان کی اس آیت کو سنا, ہر کل جزاؤ الحسان الا الحسان. تو جب بھی ہم کوئی حکم خدا سنتے ہیں تو جب مجلس کے فرش سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو ہم ہر حکم خدا کو بجائے اس کے کہ اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں, اپنی ذات سے عمل شروع کریں, ہم جو کچھ مجلس میں سنتے ہیں اس کو ہم دوسروں میں تلاش کرنے لگتے ہیں. ہاں یہ ایسی ہیں, ہاں یہ یوں کرتی ہیں, یہ ہماری کوتاہی ہے, کمی ہے, ہم اپنی ذات میں نہیں ڈھونڈتے. تو ہوتا کیا ہے, آپ نے نیکی کا سنا, اب ہم فوراً سوچیں گے ہاں فلاں ہماری اپارٹمنٹ میں رہتی ہے نا, تھوڑی سی پریشان رہتی ہے, ان کے ساتھ نیکی کر دیں گے, ہمیں بھی اللہ ثواب دے گا, ہمیں بھائی مل جائے گی فلاں کے ساتھ. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, ہر مخلوق خدا سے نیکی کرنا چاہیے. مگر جو چیز ہم بھول جاتے ہیں نا وہ کیا, جو لوگ گھر کے اندر موجود ہیں, میرے اور آپ کے گھروں کے اندر, کیا وہ مخلوق خدا نہیں ہے؟ گھر کے لوگوں سے نیکی کیوں نہیں؟ اور کیونکہ ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ باہر کے باہر ہی عمل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, گھر میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, تو ہوتا کیا ہے, آج اکثر مومنوں کے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں. گھر کے اندر جتنے رشتے ہیں سب کو آپس میں ایک دوسرے سے شکایت ہے, ساس بہو, میاں بیوی, بچے, والدین کے ساتھ, ہر ایک کا منہ دوسرے سے بنا ہوا ہے. ذرا ہر جائے سامنے سے رشتہ تو دیکھیے, غیبتیں دیکھیے, ارے انہوں نے تو یہ کیا, انہوں نے تو یہ کیا, یعنی گھر کو جہنم بنا دیا ہے. اگر ہم گھر کو جنت نہ بنا سکے, سکون کا گہوارہ نہ بنا سکے, تو کس بلبوتے پہ خدا سے وہ جنت مانگتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے اپنے عمل سے, کہیں نہیں لکھا کہ اللہ نے کہا ہو کہ دنیا مومن کی خراب ہوگی آخرت بڑی اچھی ہوگی. چلو ہم یہاں ساس کا ظلم سہ رہے ہیں, چلو ہم یہاں بہو کی باتیں سن رہے ہیں, چلو ہمارا میاں بہت برا ہے, چلو یہاں برداشت کریں وہاں تو جنت ملے گی. نہیں, اس میں سے 80% قصور خود ہمارا ہوتا ہے. جب ہمارا اخلاق برا ہوگا تو آگے سے جواب تو ایسے ہی آئے گا. تو اللہ نے کبھی نہیں کہا, اللہ نے ہمیشہ کیا کہا, قرآن پاک میں سورہ نحل, سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ارشاد رب العزت ہوتا ہے, من ہوا مومن, جو بھی مومن ہو, من ذکرن و انسا, چاہے مرد ہو یا عورت, جب وہ نیک عمل کرے گا, من عمل صالحا, جب وہ نیک عمل کرے گا, فلنحیینہ حیاتن طیبہ, ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت بھی شاندار ہوگی. تو اللہ نے کہا مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے, آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ ہم دنیا بگاڑتے ہیں اپنے گناہوں سے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کا اخلاق تباہ ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کی شکایتیں اور چھپیوں کے لیے. آج میں آپ کے سامنے, بہت بہت مختصر وقت ہے میرے پاس, صرف 10 یا 12 منٹ ہیں, آج میں آپ کے سامنے یہ جو گھر کے رشتے ہیں ان سے نیکی کرنے کا کیا ثواب ہے, بس ایک ایک حدیث پڑھتی ہوئی گزر جاؤں گی اور مصائب سے متصل ہو جاؤں گی. کتاب مفاتیح حیات, میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا, ہم سب کے گھروں میں مفاتیح جنا ہے. مفاتیح جنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, جنت کی کنجیاں, مفاتیح چابیوں کی جمع, مفتاح ایک چابی, مفاتیح چابیاں, مفاتیح جنا جنت کی چابیاں, یہ ہم سب کے گھروں میں کتاب ہے, اسی کو کھول کے ہم آپ سب بھی عاشور کے اعمال بھی کریں گے. ایک کتاب آئی ہے مفاتیح الحیات, آغائے جواد عاملی کی کتاب, بہت بڑے مشتہد, بہت بڑے عارف, انہوں نے کتاب کو بس بیان کیا, انسان کے دنیا میں کس کس سے تعلقات ہوتے ہیں, اللہ سے, بندوں سے, اور یعنی جتنے تعلقات ہمارے سب کا حق ہم پر ہے. تو یہ کتاب, اس کا نام ہے مفاتیح الحیات, زندگی کی چابیاں. اس کتاب کو لیجئے, کوشش کیجئے, چاہے روز اس کا ایک صفحہ پڑھیں مگر پڑھیے, زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیے, محمد والے محمد نے کیسے سکھایا ہے. اب گھر سے, گھر میں اگر نیکیاں کرتے ہیں تو کیا اجر ہے؟ جناب رسالت ماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت ماں ارشاد فرماتے ہیں, جو گھر والوں سے نیکی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس گھر میں برکت اتنی تیزی سے نازل کرتا ہے جیسے پہاڑ پہ سے سیلاب کا پانی گرتا ہے. بلندی سے پانی کیسے گرتا ہے, کتنی تیزی سے گرتا ہے. کیا جب گھر والوں کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے, جو گھر والوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے, اس گھر میں اللہ برکت اتنی تیزی سے بھیجتا ہے. پھر رسول کہتے ہیں جس گھر میں لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو اس گھر کے رہنے والوں کی اللہ عمر بڑھا دیتا ہے. برکت مل گئی, زندگیوں میں برکت مل گئی, کہا اس گھر والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے. اچھا کیا بڑھ جاتا ہے اور کیسے عمر بڑھ جاتی ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام,
کتاب محرمات اسلام, اس میں چھٹے امام کی حدیث ہے. امام شاہ فرماتے, بہت غور سے سنیے گا چھٹے امام کے دو جملے اور آپ کو لطف آئے گا, بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ عمر تک جیئیں, لوگ اس سے پہلے مر جاتے ہیں اپنے گناہوں کے سبب. اللہ اکبر, گناہوں کے سبب زندگی گھٹ جاتی ہے. بہت سارے گناہ ہیں. ایک گناہ ہے قطع رحم, رشتے توڑ دینا, تعلق و رشتوں کو ختم کر دینا. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہو گیا ہے, جو ہماری نسل جو ہمارے بعد آ رہی ہے, ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا تھا پورا سسرال نبھاتے ہوئے. آج جو نسل آ گئی ہے, میں, میرا شوہر, میرا بچہ, بس, اور ہم کچھ نہیں جانتے. آج اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے, اس کی بہنوں سے جدا کر رہی ہے, وہ اپنا نقصان کر رہی ہے. کیوں؟ قطع رحم کرنے والے کی عمر گھٹ جاتی ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ عمر تک نہیں جیتے, جو اللہ نے زندگی دی ہے اس سے پہلے مر جاتے ہیں. کیوں؟ اپنے گناہوں کے سبب. قطع رحم کیا, زندگی گھٹ گئی. اور پھر مولانا نے اگلا جملہ کہا, کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ عمر سے زیادہ جیتے ہیں. اللہ نے 50 سال زندگی دی تھی, 80 سال ہو گئے ابھی تک جی رہے. کیوں؟ اپنی نیکیوں کے سبب. کتنی نیکیاں ہیں جو زندگی بڑھا دیتی ہیں. تو کہا, جب اگر تم گھر کے اندر نیکی کرو گے, گھر میں برکت آئے گی, گھر میں رہنے والوں کی عمر بڑھ جائے گی, گھر کے اندر رہنے والوں کا رزق بڑھ جائے گا. اچھا, اب تو میں نے یہ جرنل ابھی سنائی نا. اچھا, گھر کے اندر کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں, اولاد ہوتی ہے, میاں بیوی ہوتے ہیں. اب میں ان سب سے متعلق معصوم کی ایک ایک حدیث بیان کر دوں. والدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کوئی روایت, کوئی واقعہ نہیں پڑھوں گی, میں فقط حدیث سنا کے اور ابو الفضل عباس کے مصائب تک آؤں گی. انشاءاللہ کل موقع ملا تو کل وہ روایتیں پڑھ دوں گی. رسول خدا کہتے ہیں والدین کا حق کیا ہے؟ کہا, جب اللہ نے لوح محفوظ کو لکھنا شروع کیا. لوح محفوظ کیا ہے؟ ایسی کتاب جو عرش پر ہے اور اس کتاب میں تمام انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے, وہ ہے لوح محفوظ. رسول کہتے ہیں لوح محفوظ پہ جب اللہ نے سب سے پہلا جملہ لکھا تو کیا لکھا؟ میرے سوا, خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور جس کے والدین راضی ہیں اس سے میں بھی راضی ہوں. اللہ اکبر. پہلا جملہ اپنے بارے میں لکھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور دوسرا جملہ جس کے والدین راضی ہیں اس سے میں بھی راضی ہوں. کتنی عظمت والدین کی. اگر والدین راضی نہیں ہیں, لاکھ نمازیں پڑھیے, لاکھ عبادتیں کیجئے, اجر و ثواب سے محروم رہیں گے. چونکہ خدا نے اتنا حکم دیا قرآن پاک میں, جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے فضائل میں پڑھی ہے نا, 15 سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, اسی سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم کہتا ہے لا تعبدوا الا اياه, خبردار میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا, وبالوالدین احسانا, اپنے والدین پہ احسان کرنا. اب سورہ رحمان سمجھ میں آیا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں گے ہم, اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, کل ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے بچے ہماری خدمت کریں گے. آج ہم اپنے شوہروں کو اپنے ان کے والدین سے چھڑوا دیں گے, کل ہمارے بچے بھی ہمیں گھروں سے باہر نکال دیں گے. دنیا مکافات عمل ہے, نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ والدین کا احترام. اولاد کا احترام کیا ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق السلام, معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی اولاد کو بوسہ دیتا ہے, پیار کرتا ہے, اولاد کے ہر بوسے پہ خدا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیتا ہے. اولاد سے محبت ایمان کی دلیل ہے. اور پھر کیا کہا کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. مشکل یہ ہے, آج ہم اچھی سے اچھا اسکول تو دلا دیتے ہیں, دلانا چاہیے. دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کیا معصومین نے. معصومین نے تو یہ کہا کہ اگر 1 لاکھ کی آبادی ہو تو وہاں ٹاپ آف دی لسٹ ہمارا شیعہ ہوگا, تعلیم میں بھی, کردار میں بھی, عمل میں بھی. تو یہ نہیں کہا کہ دنیا کی تعلیم نہ دو, دو, مگر دین کی تعلیم کے ساتھ. تو معصوم کہتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دیتے ہیں, جب میدان قیامت میں آئیں گے تو پروردگار عالم ان کو 2 حلہائے بہشت دے گا, جنت کے جوڑے پہنائے گا, 2 لباس, اور جب وہ پہنیں گے تو اس سے نور ساتے ہوگا. نیا بیوی کا رشتہ شوہر کے لیے کیا کہا؟ مولا کائنات اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں، خود مولا علی، میرے بیٹے عورت ایک پھول ہے، عورت سے نیکی کرو گے نا تو اپنے گھر میں سکون پاؤ گے، یہ مولا ہم سب سے کہہ رہے ہیں، آل محمد کی نگاہ میں عورت پھول ہے اور جب نیکی کرو گے تو اپنے گھر کو سکون سے بھرا ہوا پاؤ گے. مولا خود جب جناب سیدہ گھر کے کام کر رہی ہوتی تھی، روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی، تو مولا بیٹھے وہ کالی مسور کی دال چن رہے ہوتے تھے. ایک مرتبہ رسول آ گئے، کہا علی تم میری بیٹی کی خدمت میں مددگار ہو؟ کہاں. کہا علی تمہیں پتا ہے نا جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خود سے نہیں کہتا جب تک اللہ کی وحی نہ آئے. تو پروردگار کہتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کے کاموں میں مددگار ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے جیسے دن میں روزہ رکھا ہو رات کو عبادت کی ہو. ہم یہاں تو سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کتنی خواتین سے سنا، افطار کا وقت ہے، شوہر آیا، دیکھا بیوی کام کر رہی ہے، لاؤ ڈائننگ ٹیبل پہ میں پلیٹس لگا دوں، ساس کو غصہ آ گیا، اب تم یہ بھی کرو گے گھر آ کے؟ اگر وہ کر رہا ہے تو اپنی آخرت کما رہا ہے. اور اچھا کیوں اتنا اجر و ثواب کیوں ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ مرد نے اگر ہیلپ کروا دی بیوی کے گھر کے کاموں میں تو اس کو اتنا اجر و ثواب کیوں؟ اگر اس نے بیوی کے ساتھ ذرا ہاتھ بٹا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمتوں کو اکنالج کر رہا ہے، اہمیت دے رہا ہے. اس کی بیوی کے دل میں جگہ ہوگی یا نہیں؟ میرا شوہر میرا خیال کرتا ہے، گھر کیا ہوگا؟ جنت بن جائے گا. اچھا، اور بیوی سے کیا کہا؟ مرد سے کہا کہ عورت کے ساتھ نیکی کرو، بس آخری جملہ. اور بیوی سے کیا کہا؟ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا رہی ہے، ایک گھونٹ پانی، اب بولتا ہم گلاس پلائیں گے بھائی، ایک گھونٹ کیوں پلائیں گے؟ تو کہا اگر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی اپنے شوہر کو پیش کر رہی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے. بس اب اس سے آگے نہیں بڑھوں گی، ٹائم ختم. تو آپ نے دیکھا آئمہ معصومین نے ہمیں سکھایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، گھر میں احسان کرنے کی عادت ڈالو، گھر کو اپنے جنت بناؤ گے تو وہاں کی جنت پاؤ گے. اور مولا نے فقط کہا نہیں، مولا نے کر کے دکھایا. مولا کے گھر میں جب بی بی ام البنین بیا کے آئیں، بی بی ام البنین بیا کے آئیں تو بی بی ام البنین کا اصل میں نام تھا فاطمہ کلابیہ، فاطمہ نام تھا. جب مولا نے کہا فاطمہ تو بی بی ام البنین کہتی ہے مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں. کہا کیوں؟ کہا جب آپ فاطمہ کہتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین زینب کلثوم ایک دم ان کی نظریں ڈھونڈتی ہیں اپنی ماں کو. مولا میں نہیں چاہتی کہ آپ میرا نام لیں تو یہ بچے اپنی ماں کے لیے اداس ہو جائیں، مت کہا کریں مجھے فاطمہ. تو مولا نے کہا اچھا آج سے تمہارا نام ام البنین ہے، بیٹوں کی ماں. قربانی دی نا ام البنین نے، نہیں مجھے میرے نام سے نہ پکارے، یہ بچے غم زدہ نہ ہوں. ام البنین ہی کی تربیت ہے کہ عباس نے ساری زندگی حسین کو آقا کہا، بھائی نہیں کہا. اور شہزادی ام البنین نے کیا کہا؟ زینب کلثوم میں تمہاری کنیز ہوں، ماں نہیں ہوں. یہ ام البنین کا کردار ہے کہ عباس کو عباس بنا دیا. آپ نے دیکھا ہر جزاء الاحسان، ابھی بھی ام البنین نے فاطمہ کے بچوں کے ساتھ نیکی کی نا کہ نہیں بیٹا میں کنیز ہوں، شوہر کو منع کیا مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو. تو زہرا تو سیدتی نساء العالمین ہے، اجر کیا ملا جب عباس پیدا ہوئے نا، جیسے ہی پیدا ہوئے جناب زینب نے آغوش میں لیا، کہا بابا اس کا نام کیا رکھا آپ نے میرے بھائی کا؟ کہا عباس نام رکھا ہے. جب یہ سنا تو جناب زینب کان میں کچھ کہنے لگی. مولا علی کہتے ہیں زینب ابھی بھائی بہت چھوٹا ہے، ابھی بات نہیں سمجھے گا، کیا کہہ رہی ہو؟ جناب زینب کہتی ہیں بابا میری ماں فاطمہ نے کہا تھا جب عباس پیدا ہو، عباس میرا بیٹا ہے، عباس جب پیدا ہو اس کو میرا سلام کہہ دینا. سمجھ میں آیا ام البنین کا عمل فاطمہ کے بچوں کے ساتھ اور زہرا کا عمل کہ عباس میرا بیٹا ہے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ہاں عباس کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے. اور میدان قیامت میں جب فاطمہ زہرا آئیں گی اور رسول خدا سوال کریں گے زہرا میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو زہرا عباس کے کٹے شانوں کو پیش کریں گی. اس امت کی شفاعت کے لیے بابا میں اپنے بیٹے عباس کے کٹے شانے لائی ہوں. عزدار و عباس علمدار، باب الحوائج جن کو لڑنے کی تمنا تھی، عزدار و عصر عاشور آ گئی، صبح سے مولا کی خدمت میں جا رہے ہیں، مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے. اور ہر بار مولا حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم چلے گئے تو فوج کی ہمت ٹوٹ جائے گی. بار بار مولا کہتے بار بار اجازت نہیں مل رہی. جب سب شہید ہو گئے اب عباس آئے مولا حسین کے پاس تو بس جملہ ہی بدل گیا، کہا مولا اب تک کہہ رہے تھے مولا لڑنے کی اجازت دیجیے، اب کہتے مولا مجھے مقتل میں مرنے کی اجازت دے دیجیے. اب بات سمجھ گئے, اب میری زندگی میں لڑنا نہیں ہے. کہاں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. جب تڑپ رہے ہیں عباس تو ایک باغی مولا کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس دائیں بائیں دیکھ کر کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. مولا نے کہا اچھا عباس اگر جانا چاہتے ہو جاؤ, تم بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. عباس مشق سکینہ لے کے چلے, سکینہ مشق لے کے آئی, بچے پیچھے پیچھے ہیں. اب تو عباس جا رہے ہیں, پانی ضرور آئے گا. عباس علمدار چلے, نہر فرات تک پہنچے. میں تمام مصائب کو مختصر کر کے آخری جملے پر لے آتی ہوں. جب عباس نہر فرات تک پہنچے 4000 تیر اندازوں کا پہرا ہے, اور جب عباس جا رہے تھے نا تو مولا حسین نے تلوار لے لی تھی, عباس تلوار یہاں رکھ جاؤ جنگ نہیں کرنا ہے. عباس گئے فقط ایک نیزا لے کے, جیسے ہی نہر فرات تک پہنچے پہرا توڑا 4000 تیر اندازوں کا, مشک بھری ہاتھ میں چلی میں ٹھنڈا پانی, مگر عباس نے پانی نہیں پیا. مولا کے ہاتھ میں پانی آیا, سکینہ کی پیاس یاد آئی. ابھی تو میری سکینہ پیاسی ہے, ابھی تو میرا آقا پیاسا ہے. عباس آپ کی وفا کو ہمارا سلام. وہ چلو بھر پانی پھینک دیا, عباس پلٹے ہیں, پوری کوشش ہے کیسے پانی خیمے تک پہنچا دوں. لشکر والوں نے گھیرا, عمر سعد کی صدا گونجی, خبردار پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. ہرملا کو بلایا, ہرملا عباس کو روکو. ہرملا نے تیر جوڑا, ہرملا کہتا ہے میں سوچ رہا تھا جس کو اتنے تیر لگ چکے ہیں, عباس تیروں سے چھلنی تھے, دایاں بازو قلم ہو چکا, بایاں بازو قلم ہو چکا, مشک کو سینے سے چھپائے ہیں, دعا پڑھ پڑھ کے دم کر رہے ہیں. ہرملا کہتا ہے میں نے دیکھا بازو کٹ چکے, تیروں سے چھلنی ہے مگر رفتار کم نہیں ہو رہی. میں نے غور سے دیکھا, میں نے میرا تیر کیا روکے گا عباس کو. میں نے دیکھا عباس کی جان اس مشک میں ہے, میں نے مشک کا نشانہ لیا, تیر چلایا, مشک چھڑی, پانی بہا, عباس کی ہمت توڑ گئی. مولا نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا, ارے مڑنا تھا, یزیدیوں نے گھیرا, اب عباس کے بازو نہیں ہے, اپنا دفاع کیسے کرے. قریب آ کے سر پہ گرز مارا, عباس گھوڑے پہ سنبھل نہیں پائے. اب جو گرنے لگے صدا دی آقا دل کی, بی بی ام البنین کہتی تھی مدینے میں اے لوگوں مجھے بتاؤ جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا تو بازو نہیں تھے, ہاتھ کا سہارا نہیں لے سکتا تھا, میرا باپ کیسے گرا ہوگا. عزداروں صدا دی, مولا حسین آ گئے, ارے عباس میری کمر ٹوٹ گئی, عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس کہتے ہیں آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, آنکھ میں خون جمع ہوا ہے, آنکھ کا خون صاف کر دیجئے, آپ کی زیارت کر لوں. مولا حسین نے آنکھ کا خون صاف کیا, عباس نے زیارت کی. مولا دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی, جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں. مولا بس ایک بات, ایک وصیت سن لیجئے, مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. یہ کہہ کر جملہ عباس کی روح پرواز کر گئی, مگر مقاتل میں لکھا ہے عباس نے کیوں چاہا تھا کہ میرا لاشا مولا نہ اٹھائے. مقاتل میں لکھا ہے جب عباس گھوڑے سے گرے تھے چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر کے اتنی تلواریں عباس کے جسم پہ برسائی تھی, عباس کا جسم ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا. جانتے تھے میرا بھائی لاش نہیں اٹھا سکے گا, 32 برس کا بھائی ہے, میرے فرات پر سو گئے.